بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماتے ہیں، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله وإن شاء كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله يرحمك الله وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. یہ جملے جو ہیں تقریباً ابھی تک جتنا ہم نے پڑھے سب سے لمبے جملے ہیں. غالباً امام صاحب جو ہے ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے اس کو ہم شرح کر لیتے ہیں. آج کی نشست میں ان سب جملوں کی انشاءاللہ شرح کرتے ہیں. یہ خطرناک معاملہ ہے، جیسے کہ پچھلے دروس میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب کافر ہیں یا نہیں ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں سے ان کا کیا حکم ہے، دنیا میں آخرت میں کیا حکم ہے، اہل قبلہ کے کتنی گروہ اس مسئلے میں بڑھ چکے ہیں، اس تعلق سے بات ہوئی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تھوڑی سی لمبی بات کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں، ایک ایک جملہ لیتے ہیں اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، کبیرہ گناہ کے مرتکب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مسلمان یعنی، وہ جہنم میں جائیں گے. کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جہنم میں جائیں گے، لیکن توحید کے قائل ہونے اور ایمان پہ مرنے کی صورت میں وہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہیں گے. وَإِن لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، چاہے وہ توبہ کیے بغیر مرے ہوں، اگر توبہ کر لیتے تو پھر سزا کی چیز کی، کبیرہ گناہ کیا ہے توبہ نہیں کی، سزا کیا ہے، جہنم ہے. اچھا، وہ اچھا، بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، اس کے بعد کہ انہوں نے اللہ تعالی کی معرفت حاصل کی ایمان کے ساتھ. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے، یہ ترجمہ میں یہ لفظ نہیں ہے، بعد ان لقوا اللہ عارفین مؤمنین، اچھا، وہم فی مشیئتہ و حکمہ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں گے. ان شاء غفر لہم و عفا عنہم بفضلہ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی مغفرت کر دے، مغفرت فرما دے اور اپنے فضل سے ان کو معاف کر دے. بات انہیں کی جنہوں نے توبہ نہیں کی، انہیں کی بات ہو رہی ہے، توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اب کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل تک بھی، کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے، سود خوری کوئی بھی کبیرہ گناہ کیا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کبیرہ گناہ اسے ہو گیا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، مر گیا ہے. اب اس شخص کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، بات واضح ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں جہنم کے عذاب کے تو وہ حقدار ہے، لیکن ہمیشہ اس میں نہ رہے گا، لا یخلدون، ٹھیک ہے. اچھا، اللہ ایسا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان شاء غفر لہم, اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے, وعفا عنہم ان کو معاف کر دے, کیسے؟ بفضل ہی, اپنے فضل و کرم سے, احسان سے. کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا, شرک کے علاوہ کی بات ہو رہی جیسے ابھی بیان ہو گئے, مر گیا ہے توبہ نہیں کہ کبیرہ گناہ ہے, شرک بھی کبیرہ گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے, لیکن شرک کے علاوہ, کفر کے علاوہ کبیرہ, جب کہا امت میں سے تو ظاہر شرک تو کفر نہیں کیا, اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. وہ حقدار ہے عذاب کا جہنم میں, ٹھیک, کبیرہ گناہ تو حقدار تو ہے عذاب کا, پہلی بات ہمیشہ نہیں رہے گا, دوسری بات اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, چاہے تو اسے معاف کر دے, یعنی ابتداء جہنم میں داخل نہ دے, داخل نہ کر دے اسے, اس کی توحید اور تبع سنت کو اسے معاف کر دے, ممکن ہے کہ نہیں؟ دلیل دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے کما ذکر عز و جل فی کتاب, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں, قرآن مجید میں, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وہ شرک کے علاوہ جو گناہ بھی چاہے گا بخش دے گا, شرک کے علاوہ جو گناہ بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے جہنم میں عذاب دے, صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر انصاف اللہ تعالیٰ کرنا چاہے, مرضی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی ولی, کوئی بھی انسان؟ نہیں, اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے تو سزا دے گا جہنم, کیونکہ عذاب کا مستحق کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, اور اگر اسے معاف کرنا چاہے, اپنے فضل و کرم سے احسان کرنا چاہے, کوئی پوچھنے والا ہے اس پہ کیوں احسان کیا, اس پہ کیوں انصاف کیا, کیا خیال ہے؟ ایک جرم دار آپ کے سامنے ہے, چھوٹی سی مثال, ہم چھوٹے سے حقیر سے فقیر سے انسان ہیں, دو لوگوں نے جرم کیا, ایک کو آپ نے معاف کر دیا, دونوں مجرم ہیں, دوسرے کو سزا دے دی, کسی پہ ظلم کیا, ظلم ہوا کسی پہ؟ ظلم کب ہوتا؟ اگر بری شخص انوسنٹ معصوم کو پکڑ کے اس سزا دے دیتے, یہ ظلم ہے. ولا یظلم ربک احد, ممکن نہیں ہے, کبیرہ گناہ نہیں کیا, فرما بردار ہے, اللہ نے اس کو سزا دی ہے بغیر وجہ کے, نہیں, اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ولا یظلم ربک احد, لیکن ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے سپرد, اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے, مر گیا ہے کبیرہ گناہ پہ مرا ہے, اگر انصاف کا پہلو دیکھا جائے سزا مل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے دے, اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم احسان کرنا چاہے تو اس کو معاف کر دے. اچھا, ثم یخرجہم منہا برحمتہ, اچھا اگر داخل ہو گئے, عدل و انصاف ہو گیا اور جہنم میں داخل ہو گئے, اللہ نے معاف نہیں کیا, اپنے احسان نہیں کیا, وہ اس لائق نہیں تھا, سزا ملی, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا, 10 سے زیادہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں جہنم میں جانے سے روکتی ہیں, جہنم میں وہ جاتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے, سبحان اللہ, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر بھی معاف کر دے. تو امام صاحب فرماتے ہیں ثم یخرجہم منہا برحمتہ, پھر اللہ تعالیٰ جو جہنم کا مستحق ہے, اللہ تعالیٰ انصاف کیا اس کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے جہنم سے نکال دے, کیسے نکال دے, اور سزا بھگت لینے کے بعد اپنے رحم و کرم سے نکال دے. وَشَفَاعَتُ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ, اور نیکوکاروں کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے. ثُمَّ بَعَثْهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ, جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دے. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ, اور یہ اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل معرفت کو دنیا و آخرت میں, ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته, وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل معرفت کو دنیا و آخرت میں اہل انکار سے جدا قرار دیا ہے. اہل معرفت ہے وہ اہل انکار ہے جنہوں نے اللہ اپنے رب کا انکار کیا, جھٹلایا, یا مکمل طور پہ جھٹلایا, یا اسماء و صفات جھٹلائی, جس انداز سے بھی اپنے رب کا معرفت سے انکار کیا. ایک اہل معرفت ہے, ایک معرفت سے انکار کرنے والے ہیں, کہ دونوں برابر ہیں, نہیں برابر. تو امام صاحب فرماتے ہیں ان دونوں کو جدا قرار دیا ہے دنیا اور آخرت میں دونوں. فی الدارین الذین خابوا من ہدایتہ, جو ہدایت یافتہ نہیں, ولم ینالوا من ولایتہ, اور نہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حقدار ہیں. آخر میں بڑی پیاری دعا ہے, ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اللہم یا ولی الاسلام, اے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کے ولی, اللہم یا ولی الاسلام و اہلہ, ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک به, اے اللہ تعالیٰ اے اسلام اور مسلمانوں کے ولی, ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ حتیٰ کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں, یعنی مرتے دم تک. آئیے دیکھتے ہیں ان جملے کا تشریح کیا ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تین مخطوطات میں عام طور پہ یہ جو مصنفین گزر چکے ہیں بہت پرانے, اب ہم بات کریں سن 321 ہجری کی, چوتھی صدی کی, 1000 سال پہلے تقریباً, یہ سے بھی زیادہ. تو اس وقت یہ پرنٹنگ پریس تھوڑی تھے, ہاتھوں سے لکھتے تھے. تو مخطوطات جتنے بھی کسی عالم کے مصنف, سب کو, چاہے صحیح بخاری کیوں نہ ہو, سب کو جمع کیا جاتا تھا, پھر اس کو پرنٹنگ پریس میں دے کے شکل اختیار کر لیتے تھے جو آج کی پرنٹنگ ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں, علامہ البانی فرماتے ہیں, تین مخطوطات میں یہ جملہ نہیں ہے, من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہیں ہے. ایک مخطوطہ میں ہے, اور انصاف کے تقاضا جہاں پر ایک جگہ پہ بھی مل جائے تو اس کو بیان کرنا ہے, یہ انصاف کا تقاضا ہے. اگرچہ دیکھیں چار مخطوطات ہیں, یعنی چار ڈاکومنٹس لکھے ہوئے امام صاحب کے ہاتھوں سے ملے ہیں, مختلف شاگردوں نے لکھے ہیں, جو انہوں نے خود لکھے ہیں ان سے براہ راست, تو چار مختلف ہیں جو ابھی ملے, اس سے زیادہ بھی ہوں گے لوگوں, جو ہمیں ملے ہیں چار, ان چار میں سے ایک میں اس کا ذکر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تین میں ذکر نہیں ہے. انصاف کا کیا تقاضا ہے کہ جس میں ذکر ایکسٹرا انفارمیشن ہے, ہو سکتی ہے ایسا ہی ہو, اس کو لے لیا. یہ نہیں کہ جس میں نہیں ہے اگرچہ غلط بھی اس کو ذکر نہیں کیا, سبحان اللہ, اس کا ذکر کر نشاندہی کر دی ہے, یہ غلط ہے, یہ اس میں نظر ثانی کی مستحق یہ بات. فرماتے ہیں وحذفها اصح, اگر جملہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, زیادہ صحیح ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اہل کبائر کیا صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں, کسی اور امتوں میں سے بھی تھے؟ کیا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن تھے, موسیٰ علیہ السلام زمانے جو مومن تھے, ابراہیم علیہ السلام زمانے جو مومن تھے, تھے کہ نہیں؟ اگر ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے جنہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا, ان کا کیا حکم ہوتا ہے؟ یہ حکم ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر تخصیص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا, امام صاحب فرماتے ہیں یہ نظر ثانی کے مستحق ہے. اور حذفها اصح, نہ ہوتے یہ جملہ تو زیادہ بہتر ہوتا. قبل نسخ الشرائع, شریعت منسوخ ہونے سے پہلے, یعنی نبی کے زمانے میں جب مومن تھے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں تب تو ان کا بھی یہ حکم ہے, لیکن جب شریعت منسوخ ہو چکی ہے اب حکم دوسرا ہو گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے نکال دیں گے ہر اس شخص کو جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان باقی ہے. مصحف فرماتے ہیں ولم یخص امته امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخصوص نہیں کیا کہ میری امت کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں بلکہ ایمان کو مطلقاً ذکر کیا ہے. اس پہ ذرا غور و فکر کریں اس جملے پہ, جس کے دل میں ذرے برابر ایمان باقی ہے اسے جہنم سے نکال دو. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا لفظ ہے نہیں ہے, جس کے دل میں عموم ہے, ٹھیک ہے نا, اور عموم جب تک کوئی اس کا مخصص نہ آ جائے تو عموم کو ہی لیا جاتا ہے, تو اس کی تخصیص کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر یہودی بھی ہے, یعنی یہودی نہیں کہتے بعد بھی ہے, یعنی بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے, جو موحدین تھے, آپ اپنے نبی وقت کی اتباع کرنے والے تھے, کبیرہ گناہ پر مر گئے, ایمان ہے دل میں کہ نہیں؟ توحید بھی ہے, ایمان بھی, اتباع سنت بھی ہے, مشرک نہیں ہے, کافر نہیں ہے, لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. کیا اس حدیث میں فٹ آتے ہیں کہ نہیں؟ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے. اور پھر کبیرہ گناہ کیا ہے, اس پہ اختلاف ہے. علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین قول یہ ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس پہ کوئی حد مترتب ہو دنیا میں یعنی، یا جہنم کی سزا کی وعید اس کے لیے سنا دی گئی ہو، یا لعنت یا غضب، یہ چار چیزیں ہیں. اگر کسی گناہ میں ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. دنیا میں حد ہو، حد شرعی، چوری کیوں گناہ کبیرہ ہے؟ کیونکہ اس پہ حد ہے، بعض ہیں نیلامی بھیجی گئی ہے تو اس میں حد ہے، اس لیے کبیرہ گناہ ہے. یا جہنم کی سزا، اب قاتل کی سزا جہنم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس لیے کبیرہ گناہ ہے. اللعنہ، لعنت بھیجی، لعن اللہ من آوى محدثا، جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی وہ ملعون ہے، تو بدعت کو پناہ دینا کبیرہ گناہ ہے، اس میں لعن ہے. عورتوں کے تعلق سے آپ وسلم فرماتے ہیں ان عورتوں پر لعنت ہو جو اپنی بھویں کاٹتی ہیں، تو بھویں کاٹنے سے غیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ لعنت کی وعید ہے. یا غضب اللہ تعالیٰ کا، جس چیز پر اللہ تعالیٰ غضب کی وعید ہو، ایسے گناہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عز الحنفی کی شرح اور شیخ حسین بن تیمیہ کے مجموع فتاوی کی طرف اگر آپ لوٹ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو مزید تفصیل مل جاتی ہے. چار، حد جہنم کے عذاب کے وعید، پھر لعنت، پھر غضب، چار. آگے مزید تفصیل آئے گی، مزید بھی انشاءاللہ آئے گی. اب ہم جملہ لیتے ہیں اور علماء کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس پہلے جملے کے تعلق سے، وہ موحدون تک کے تعلق سے، شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو شرک سے، جو شرک کے علاوہ ہیں، جو شرک سے کم ہیں لیکن صغائر سے بڑی ہیں، شرک سے چھوٹے ہیں لیکن صغیرہ گناہ سے بڑے ہیں. اور کبیرہ گناہ کا ضابط کیا ہے؟ یہ ہر وہ گناہ ہے جس پر حد مترتب ہو یا جس کے خاتمے کے تعلق سے، یا کرنے والے پر غضب، لعنت یا جہنم کی آگ کی وعید بتا دی گئی ہے. تو پھر وہی چار ہیں، ٹھیک ہے، ترتیب ہو، حد ہے، غضب ہے، لعنت ہے، جہنم ہے. یا پانچواں کون سا ہے؟ یا آپ وسلم کی براءت تو کوئی دلیل ملتی ہو کہ آپ وسلم اس سے بری ہے. اگر آپ وسلم میں فلاں شخص سے بری ہوں یا فلاں عمل سے بری ہوں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو پانچ چیزیں ہو گئی ہیں. لیس منا، بالکل آپ صلی اللہ فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو چیٹنگ کرتے ہم میں سے نہیں ہے. من حمل علم سلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے، ہتھیار دکھاتا ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی نہ، جس کے لیے ہاں، مشابہت کی اور دلیل آتی ہے، اس میں لعنت بھی بھیجی گئی ہے الگ سے، الگ غضب کی بھی ہے، اور لیس منا کا لفظ بھی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے لیس منا کے جہاں پر بھی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے. سارے کے سارے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی عبارات ہیں یہ کبیرہ گناہ کی دلالت کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے شرک کے علاوہ ہیں. ایسا شخص جو ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مومن تو ہوتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے، یا اسے فاسق کہا جاتا ہے. یہی مذہب اہل سنت والجماعت کا، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جو شرک کے علاوہ ہیں کفر کو فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اس کے فاعل کو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اسے مکمل ایمان، مطلق ایمان کا نام بھی نہیں دیتے کہ یہ پکا مومن ہے، لیکن اس کے ایمان مقید، قید کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان سے مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے. تو فاسق مومن یا مومن فاسق، ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کہا جائے گا کہ مومن ہے، اس کا ایمان کامل جیسا کہ مرجیہ کہتے ہیں، اور نہ ہی اسے اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے کبیرہ گناہ کی وجہ سے، یعنی جیسا کہ خوارج معتزلہ کہتے ہیں. اب تین گروہ ہو گئے ہیں. رسول جماعت کہتے ہیں وہ اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ فاسق ہے، مومن فاسق ہے. مرجیہ کہتے ہیں اگرچہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس کا ایمان کامل ہے، کامل ایمان، یہ غلط ہے، بدعت ہے. اور خوارج اور معتزلہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے دنیا میں، خوارج نے کہا کافر ہیں اور معتزلہ نے کہا منزلہ بین منزلتین ہیں، دونوں کے بیچ ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں کہیں پہ بیچارہ. اور آخرت میں دونوں جو ہے، دونوں کا اتفاق ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہاں سے فرماتے ہیں اذن فناس، لوگ جو ہیں کبیرہ گناہ کے مرتکب کے تعلق سے جو شرک کے علاوہ تین گروہ ہیں بٹ چکے ہیں. خوارج معتزلہ اسلام سے خارج کر دیا، لیکن خوارج نے اسے کفر میں داخل تو کر دیا، معتزلہ نے اسے کفر میں داخل نہیں کیا. اور یہ کہا کہ دو منزلت کے بیچ میں ہے، دو جگہوں کے بیچ میں ہے، لیکن اسلام سے اسے خارج ضرور کر دیا ہے. معتزلہ کا اور خوارج کا اتفاق کی چیز میں ہے کہ اسلام سے وہ خارج ہے. اچھا اسلام سے خارج کیا بچتا ہے؟ خوارج نے کہا کافر، یا اسلام ہے یا کفر ہے، تو خوارج نے کہا بھائی کافر ہے. معتزلہ کہ نہیں، ہم تم سے اچھے ہیں، عقل والے نا معتزلہ، منطق عقل والے. بے منطق تو یہ کہتا ہے کہ اسلام سے تو خارج ہوئے ہیں، لیکن دلیل جو ہمارے سامنے کہتی ہے کہ کفر میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے نہ مومن ہے نہ کافر. اچھا کیا ہے پھر وہ؟ کہتے ہم نہیں جانتے. جو چیز نہیں جانتے پھر کہتے کیوں ہوں؟ لما تقولون ما لا تعلمون ما لا تفعلون سبحان اللہ. اچھا میں تو آگے آئے گا، آگے سب آئے گا. تارک الصلاح پہ اختلاف ہے، اور تارک الصلاح کفر ہے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں نماز کو. اچھا المرجیہ، امام صاحب فرماتے ہیں، صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مرجیہ جو ہے وہ کہتے ہیں مومن ہے، اس کا ایمان کامل ہے جب تک وہ اپنے ایمان سے، اس کا یہ اعتقاد ہے. اور ان کے جمہور جو مرجیہ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر دل سے اس کا یقین ہے، یعنی ایمان کا دل سے ہے، صرف دل سے یقین. اور ان کے بعض کہتے ہیں زبان کا قول بھی اس میں شامل ہے، وہ اپنے ایمان میں کامل ہے، اور یہ جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں اس کے ایمان میں سے کوئی بھی کمی کا باعث نہیں بنتے، اگرچہ یہ گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو. اور امام صاحب فرماتے ہیں وہذا ضلال، وہذا ضلال ایضا، اور یہ بھی گمراہی ہے. حق قول اس الجماعت کا امام صاحب فرماتے ہیں کہ صاحب الکبیرہ جو شرک کے علاوہ گناہ کرتے مومن ہے، کافر نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے. یہ جاننا واجب ہے، یہ اس مسئلے کو جاننا امام صاحب فرماتے ہیں واجب ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، سمجھ لیں اس مسئلے کو جاننا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، اس جماعت کا موقف ہے اور اصول عقیدہ میں سے ایک اصول ہے. اور امام صاحب فرماتے ہیں اور یہ بھی واجب ہے کہ اپنی اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں. ایک تو جاننا واجب ہے، پھر اس مسئلے کو اپنے ذہن نشین کرنا بھی واجب ہے، یعنی کہ آپ پھر بھول جائیں، کیونکہ ایمانیات کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ وجہ کیا دیکھیں، بڑی پیاری نصیحت دیکھیں امام صاحب کی، فرماتے ہیں اہل شر جو ہیں ان کا شر آج کے دور میں بڑھ چکا ہے، دور حاضر میں اہل شر کا جو ہے ان کا شر بڑھ چکا ہے. اور وہ مذہب ارجاء کو، مرجیہ کے مذہب کو، مرجیہ کے عقائد کو عام کر رہے ہیں، لوگوں میں ظاہر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں عام کر دیں، اور تاکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے آپ پر پردہ ڈالیں، چھپا لیں اپنے آپ کو، اور اپنے گمراہی کو بھی چھپا لیں. آج لوگوں میں کیونکہ تصوف عام ہے، اشعریت ماتریدیت عام ہے، اور ان کے یہ عقائد ہیں، مرجیہ ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے اس کا ایمان پکا ایمان ہے، کامل ایمان ہے اس کا. اب یہ باتیں جو ہیں، کیونکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے اس وقت جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو جب ایسی باتیں لوگ کرتے تو لوگوں میں عام کر دیتے کہ یہی حق منہج ہے، یہی حق عقیدہ ہے. تو ہمیں نصیحت کیا کریں امام صاحب جو ہے، وہ کہتے ہیں اس مسئلے کو کیوں یاد کرنا ہے، کیوں ذہن نشین کرنا ہے، کیوں آپ اس کو مضبوطی سے سمجھنا ہے اور اس کو یعنی حفظ کرنا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل شر کا شر بڑھتا جا رہا ہے آج کے دور میں، اور اگر ہم ان مسائل کو نہ سمجھیں یا پڑھ کے بھول جائیں تو پھر ان کو جواب کون دے گا جو امت میں اس باطل مذہب کو عام کر رہے ہیں؟ تو جہالت کی تاریکی علم کے نور سے دور ہوگی کہ نہیں؟ بس یہ نصیحت ہے امام صاحب. فہذا معرفته من اوجب الواجبات على طالب علم اليوم، آخر جملہ امام صاحب کا. صالح فوزان فضل اللہ فرماتے ہیں اس چیز، اس مسئلے کو جاننا، یہ آج کے دور میں طالب علم کے لیے من اوجب الواجبات ہے، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کے سارے مسائل جو ہیں ان کو جاننا صرف واجب نہیں بلکہ سب سے بڑا واجب ہے، اوجب الواجبات. اگلے جملے کے تعلق سے، وَإن لم يَكُونُوا تَائِبِينَ، اچھا اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں شیخ محمد حسن البانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب فرماتے ہیں کہ لفظ عارفین جو ہے اگر ان کے بدلے مومنین کہہ دیتے اور عارفین نہ کہتے تو یہ اچھا تھا، کیونکہ جس نے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے اور ایمان نہیں لے کے تو وہ تو کافر ہے. ایک معرفت ہے، ایک ایمان ہے، دونوں میں فرق ہے. معرفت جاننا صرف کہ رب موجود ہے، ایمان صرف جاننا نہیں ہے، ایمان زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل ہے، دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں احمد حسن البانی اور نقل کر رہے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ کی شرح سے، کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ، اور یہ دیکھیں یہاں پہ شارح بھی حنفی اپنے امام صاحب کی بات کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، تصحیح کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ عارفین نہ کہتے بلکہ مومنین کہتے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ معرفت رکھتا ہے اور ایمان نہیں لے کے تو وہ کافر ہے، بلکہ معرفت کی اکتفا صرف اور صرف معرفت سے اکتفا کر لینا جہ بن صفوان کا قول ہے اور یہ مردود ہے اور باطل ہے. معرفت کس نے کہا کہ معرفت کافی اللہ تعالیٰ کی؟ جہ بن صفوان نے کہا، یہ جہمی عقیدہ ہے کہ دل سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے بس کافی ہے. آگے تفصیل آئے گی کہ وہ کہتے ہیں پھر ابلیس بھی مومن ہے، پھر فرعون بھی مومن ہے. نہیں، ابلیس نے جان لیا کہ نہیں؟ فرعون نے بھی جانا، ابلیس نے بھی جانا، تو پھر یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ پھر کافر کون ہے بتائیں؟ اگر ابلیس بھی کافر نہیں ہے، اگر فرعون بھی کافر ہے، پھر کافر کون ہے دنیا میں؟ تو صرف اللہ کی معرفت ہی کافی نہیں ہے. اور اس جملے کے تعلق سے وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی الشرک وهو الكفر، اس سے مراد شرک ہے اور شرک کفر ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، کہ ہر شرک کفر ہے اور ہر کفر شرک ہے. علامہ ناصر الالبانی کا موقف ہے، اگرچہ علماء کے اس میں اختلاف ہے، کہ ہر کفر شرک نہیں لیکن ہر شرک کفر ضرور ہے، ایک یہ قول ہے علماء کا. دوسرا قول امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، دونوں برابر ہیں، ہر کفر شرک اور ہر شرک کفر ہے. اور وہ پھر کہتے کہ جیسا کہ مومن جو ہے سورۃ الکہف میں جو صاحب جنتین کا قصہ ہے، جو آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے، تو اس نے شرک کا نام لیا. جو اس کو سمجھے گا تو اس کے اشکالات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس اعتبار سے جو بھی کفر کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے، ورنہ آیات بینات واضح ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجود کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، واحد سچا معبود ہے، اور تعالیٰ اسماء و صفات میں بھی اکیلا ہے، واحد ہے. اس کے باوجود بھی جو نہیں مانتا، جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ اپنی ہوا نفس کی صرف پیروی نہیں کرتا، اس کو معبود بنا دیتا ہے. اس لیے امام صاحب ہم فرماتے ہیں اس اعتبار سے ایسے شخص بھی شرک کرنے والا ہے. لیکن جو صحیح قول ہے، محققین علماء کا جو قول ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کافر مشرک نہیں ہے، کیونکہ کفر کی اور بھی صورتیں ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہے، جس نے نبی کو گالی دی، جس نے دین کو گالی دی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی چیز کو کیا نہیں ہے نا. شرک معنی مساوا، برابر کرنا. اس اعتبار سے تو ہر کفر شرک نہیں ہے. لیکن جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں، علامہ رحمۃ اللہ علیہ، کہتے اس نے کہا اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہے، اور جو بھی نفس کو معبود بنا تو اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا ہے. بہرحال تو یہ لفظی اختلافات ہیں. بہرحال دونوں جو ہیں مخلدون فی النار، کافر بھی کفر اکبر اور مشرک بھی شرک اکبر، اس میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. بہرحال شیخ صالح الفوزان جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں جی ہاں، یہ مذہب حق ہے، اصحاب القبائر شرک کے علاوہ کافر نہیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی یعنی مرنے کے بعد اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو، زندگی میں توبہ نہ کی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ مشیت کے ماتحت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے ان کے گناہوں کے برابر، پھر ان کو جہنم سے نکال دے اور جنت میں داخل کر دے ان کی توحید اور ایمان کی وجہ سے، اور جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. اور اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء نمبر 48. لیکن امام صاحب کا قول عارفین مؤمنین اس میں اجمال ہے. اگر موحدین فرماتے جیسے کہ وہ پہلے فرما چکے ہیں, موحدین کا لفظ پہلے گزر چکا ہے, لکان احسنی بہتر ہوتا. دیکھیں اس جماعت کے علماء کو, ہمارا البانی کو یہ جملہ نظر آیا, علم اور توحید کی بصارت کے نور سے دیکھا, فرمایا یہاں پر غلط ہے. ان سے پہلے ابن حنفی نے دیکھا, انہوں نے کہا اس میں نظر ثانی کے مستحق ہے. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے درست نہیں ہے, ایک لفظ کو پکڑ لیا ہے. ہم پڑھتے ہیں 10-20 لفظ گزر جاتے ہیں, علماء ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مواخذہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہمارا عالم ہے بخش دے, بات یہ نہیں کہ میرے عالم ہے تو ٹھیک ہے, آپ کا عالم تو غلط ہے, آپ کا عالم پکڑو اپنے عالم کو میں معاف کر دوں. نہیں, یہ ہمارے علماء کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے, بشر غلطی ہو جاتی ہے, غلطی کی نشاندہی کر دی ہے, جب غلط صحیح ہو جائے اب کوئی مواخذے کی بات باقی رہ جاتی ہے؟ اب کوئی مذمت کی بات باقی رہ جاتی ہے؟ حق باقی رہ گیا نا, تو حق تو ہمیشہ خیر ہے نا, اور خیر کی کیا مذمت کی جاتی ہے؟ نہیں, خیر کی مذمت اہل باطل کر سکتے ہیں, اہل بدعتی کر سکتے ہیں. پھر آگے امام صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان میں اپنی وعید کو ماضی کر دے, یعنی سزا دے دے, لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے. یہ مذہب رسول الجماعت کا, یہ حق مذہب ہے خوارج کے خلاف, جو کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا ہر صورت میں, اور جو ان میں ایک دفعہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی خارج نہیں ہوگا. عجب بات ہے, آج ایک ٹیلی فون آیا, انڈیا سے ایک بھائی کا ٹیلی فون آیا, میں حیران ہو گیا. کہتے ہیں, پہلے تو انہوں نے دعا کی اللہ ان کو جزائے خیر دے, پھر کہتے ہیں کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. میں نے کہا سوال کے ڈرے نہیں, یہ سوال کچھ عجیب سا ہے, یا کوئی مشکل نہیں کریں سوال. کہتے ہیں اللہ کا شکر میں نے آپ کے درست سنے ہیں اور عقیدے کے مسائل منہج کو میں نے سمجھا ہے. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کافر ہے, اور میں نے یہ کہا ایک مسئلے کے تعلق سے, اگر یہ مسئلہ یوں نہ ہوتا, اگر یہ مسئلہ یوں ثابت نہیں ہے تو میں دار اسلام سے خارج ہو جاتا, ہو جانے کے لیے تیار ہوں. اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہے تو میں اسلام چھوڑ دوں گا, اتنے میرے پاس دلائل و ثبوت ہیں. کہتے پھر جب میں نے حدیث سنی, آپ نے کہا یہی حدیث کہ اب جہنم سے نکال دو اس شخص جس کے دل میں ذرے برابر ایمان ہے, پھر مجھے کچھ سمجھ آئی. اگرچہ حدیث کتنے مرتبہ لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اس میں پڑھی ہوئی سنی ہوگی سبحان اللہ, تو اب مجھے بتا اس کا کوئی کفارہ ہے اس کا؟ اپنی غلطی کا مجھے احساس ہے, میں تو بہت بڑی بات کر دی تھی میں نے, اب جو اپنی غلطی کا احساس ہے اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ میں کہتے کفارہ کوئی نہیں ہے, توبہ آپ نے کر لی ہے, یہ سچی توبہ کی نشانی کیا ہے؟ ندامت ہو گئی ہے, اور آپ کو غلطی کا احساس بھی ہو گیا ہے, اور آپ نے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا الحمدللہ. ورنہ کتنی خطرناک راستہ ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں یار یہ باتیں پرانی ہیں, کیا عقیدوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو یار, چھوڑ دو, لوگ نماز نہیں پڑھتے, لوگوں کو طہارت کا مسئلہ سمجھا, لوگ طہارت نہیں آتے لوگوں کو, لوگوں کو وضو کریں گے ٹھیک طریقہ نہیں آتا, امت میں عقیدے کی بات کروں, عقیدے کی بات کر کے مسائل سمجھا, امت میں تفرقہ پیدا کرتے ہو. یہ آپ کے سامنے, واللہ آج ٹیلی فون کال آئی ہے, کل نہیں آج آئی ہے, مسئلہ سامنے آیا ہے. اب امام صاحب ایک ہی بات تیسری مرتبہ دہرا رہے ہیں, بات ساتھی پریشان ہے, ایک ہی بار 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 کیوں دہرے جا رہے ہیں؟ امام صاحب کیوں فرماتے ہیں من اوجب الواجبات, ابھی گزرا ہے کہ نہیں, یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, ان کے ذہن اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی ہے کہ تم کافروں کو بلاسٹ کرو, کافروں کو مارو, یہ مسلمان ہیں تو کبیرہ گناہ کرتے ہیں, یہ ان کا حکمران کافر ہے, ووٹ دینے والے بھی کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں حکمران جو ہے, بینکنگ سسٹم کو حلال قرار دیتے ہیں, جوئے ہیں, بے پردگی ہے, یہ ہے وہ ہے, 20 مسائل سامنے رکھ دیتے ہیں, لہٰذا ایکویشن بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آئنسٹائن جیسے ہوا نا, اکول ٹو کافر. اب کافر ہے تو ووٹ کس نے دیا؟ اچھا وزیر مشیر کون ہے؟ سارے کافر. اچھا ووٹ کس نے دیا؟ کافر. جب بم بلاسٹ کرتے کیا سمجھتے ہیں کہ آخر اس کے کوئی آنسو آتے ہیں جو بھیجتے ہیں؟ وہ تو مر گیا, پھٹ گیا, جو بھیجتے کوئی ندامت ہوتی ہے ان کو؟ میرے بھائی ان کے نزدیک کافر مر رہے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے امریکہ کا یہودی ہو یا پاکستان کا کوئی بیچارہ مسلمان ہو, ان کے نزدیک سارے کافر ہیں. وہ اس یہودی کو مارنا چاہتے ہیں لیکن راستے میں رکاوٹ یہی ہے, مسلمان ہیں, ان کو ماریں گے, حکومت پہ دباؤ ہوگا, پھر ووٹ لوگ نہیں دیں گے, پھر حکومت چینج ہوگی, پھر ہماری حکومت آئے گی, پھر ہم اسلام کا نفاذ کریں گے, پھر کافروں سے جا کے لڑیں گے. سبحان اللہ, نیت اچھی ہے, اچھی نیت ہے, نیت بھی بری ہے کام بھی اس سے زیادہ برا ہے, اسے اچھی نیت کہتے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال تو شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں, خوارج کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا نا وہ باہر نکلے گا, خالدین فیہا ابدا. اور یہی وہ شخص سمجھتا ہے جس نے آج فون کیا ہے, اور اس پر اس نے قسم, یہ قسم تو نہیں کھائے گا, قسم قسم کفارہ, میں نے پوچھا ہے قسم کھائے اس کا کفارہ ہے یا نظر اس کا کفارہ ہے. اگر صرف یوں کہہ دیا, اگر یہ بات مصابہ میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا تو اسے توبہ ہی کافی ہے, ورنہ بہت خطرناک بات ہے اسلام سے. مجھے بتائیے کون سا دین ہے بھائی, ہر بات ہر آئے دن میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا, بھائی اگر یہ بات یوں ثابت نہ ہوئی تو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کہ اسلام کو اسے کیا سمجھا, اسلام کو معمولی چیز ہے اسلام چھوڑنا؟ کوئی شخص یہ ثابت کر دے بائبل سے, اگر ثابت ہوگا تو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. کیا مذاق ہے, دین ہے کیا ہے, یہ کیسا اسلام ہے, کیسا دین ہے جو ہر بندہ چیلنج کر دے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ یہود النصارہ کے پاس ایسے چالاکیاں ہیں, ایسے چور دروازے ہیں کہ گھما دیتے ہیں, اہل بدعت کے پاس ایسے شبہات ہیں پریشان کر دیتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو نکل جاؤ گے. اب دیکھیں آپ کے سامنے پریشان ہے, کہیں میں کافر تو نہیں بن گیا, کہیں میں اسلام سے خارج تو نہیں ہوا, میری بات غلط ثابت ہوئی اور ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی جس نے مجھے نصیحت کی تھی. میں اسے جھگڑتا تھا, لڑتا تھا اور کہتا تھا نہیں میری بات صحیح ہے. اور ایک مرتبہ ایک جھگڑے میں نے کہا اگر تمہاری بات ثابت ہوئی تو میں اسلام چھوڑ دوں گا. کون سا اسلام ہے بھائی کہ اتنا سستا ہمارا اسلام ہو گیا, ہر آئے دن ہر جھگڑے پہ اسلام چھوڑنے میں تیار ہوں. کبھی انبیاء کا منہج یہ تھا دعوت کا, سنا ہے آپ نے؟ کیا انہوں نے مرازنے نہیں کیے؟ کیا انہوں نے نصیحت نہیں کی لوگوں کو, دین کی طرف نہیں بلایا, توحید کی طرف نہیں بلایا؟ سبحان اللہ. ایک شبہ ہے, کہتے ہیں جو لوگ ایسی بات کرتے, میرے ذہن میں آ گئے, کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں, اسے عبادت کرنے والا ہوتا. میرے بھی او اللہ کے نبی ہیں, وحی نازل ہوتی ہے, کوئی شکوک و شبہات میں ڈال نہیں سکتا ان کو, کوئی شبہ کام نہیں کر سکتا, وحی سے مؤید ہیں. جبرائیل علیہ السلام وحی نازل کرتے ہیں, کیا ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں خلاف المرجیہ, مرجیہ کے خلاف جو کہتے ہیں کہ کبھی بھی جہنم میں ان کو پیش نہیں کیا جائے گا, کبیرہ گناہ کرنے والے کو کبھی بھی جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں, شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے, بلکہ ہم نجات کی گارنٹی نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے ماتحت ہیں, اللہ تعالیٰ چاہت کے ماتحت ہیں. اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے ان کو سزا دے. اللہ تعالیٰ نے کبھی ظلم نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتے ہیں اعمال کی وجہ سے, جن اعمالوں کی وجہ سے ان کو سزا ملی ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو عذاب نہیں دیتا جو اس کی معصیت نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی گنہگار اور فرم بردار سیدھے راستے چلنے والے مومن کو برابر قرار نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سبحان اللہ. جو کہ دونوں برابر ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے, تم کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ سورۃ القلم 35 اور 36, دوسری آیت سورۃ الصاد 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. سبحان اللہ. کیا ہم ان کو برابر کر دیں؟ کون؟ جو لوگ ایمان لے کے اور اعمال صالحہ کیے, ان کو کیا ہم برابر کر دیں جو مفسدین ہیں, فسادی ہیں, جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں؟ کیا ہم متقیوں کو اور فجار کو برابر کر دیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, احکم الحکم, یہ حکمت نہیں ہے. اگر دونوں کو برابر کر دے تو ظلم ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو استنکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. سورۃ الجاثیہ 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو لوگ گناہ کر چکے ہیں, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے اور اچھے عمل کرتے ہوئے دنیا میں, زندگی میں, اور مرنے کے بعد بھی, کہ ہم برابر کریں گے ان کو؟ ساء ما یحکمون, بہت برا فیصلہ کرنے والے ہیں یہ لوگ, بہت برا فیصلہ کرتے ہیں. نہ تو واللہ نہ تو دنیا میں برابر ہیں یہ لوگ, متقی اور فاجر, اور نہ ہی آخر میں برابر ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اگلے جملے سب آئیں گے, مشرک ہے, کافر ہے, متقی ہے, فجار ہے, برابر ہو نہیں سکتے کبھی. کافر وہ تو آیت گزر چکی ہے جس میں وہ آگے آئے گا, آگے آئے گا ان اللہ لا یغفر ان شرک کبھی ہی آیت پہ ابھی بات نہیں, کچھ بات ہوئی ہے آگے بھی آئے گا کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے کوئی اور کفر کر لیں تو کر لیں, بس شرک معاف نہیں ہوتا باقی گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. میرے بھائی کفر بھی معاف نہیں ہوتا شرک کی طرح جب تک اسے توبہ نہ کی جائے. کبیرہ گناہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, دون شرک ودون الکفر, جو کفر کے نادون ہے. اگر کفر کہہ دیا تو پھر کبیرہ گناہ تو نہ رکھے تو کفر ہوا نا. کبیرہ گناہ کا مطلب یہی ہے کہ نہ شرک اکبر ہے نہ کفر اکبر ہے, ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. بارک اللہ فیک. صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے کہ ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اهل طاعته, لیکن رحمت اور شفاعت کی بات ہوئی. صالح فوزان فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اخبار میں ثابت ہوا کہ جو گنہگار موحدین میں سے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, یا شفاعت الشافعین شفاعت کرنے والے کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اور شفاعت حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت ممکن نہیں ہے, اور جو شفاعت کر رہا ہے جس کے شفاعت کی جا رہی ہے وہ بھی اہل توحید میں سے ہو, کافر مشرکین میں سے نہ ہو, نہ منافقین میں سے ہو. تو یہ دو شرطیں ہیں, اللہ کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اللہ راضی ہو دونوں پر, شافع مشفوع پر دونوں پر راضی ہو. اللہ تعالیٰ کفر پر راضی نہیں ہوتا, نہ شرک پر اور نہ ہی نفاق پر. جو کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے, شرک اکبر کفر اکبر نفاق اکبر, تو اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. کبیرہ گناہ والوں کے لیے شفاعت ہوگی, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاعت میرے امت سے اہل کبائر کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں. اور پھر جیسا فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے گا اور وہ بالکل کوئلے کی طرح ہوں گے. سبحان, جب جہنم سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا, اب عذاب تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے عذاب کا مرحلہ گزر گیا, اب ان کو جہنم سے نکالا گیا, اب وہ جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم سے اب نکلیں گے تو جل چکے, کوئلے کی طرح جل چکے ہوں گے, کوئلے کی طرح محترقین, کالفحم محترقین. پھر ایک ایسے دریا میں ڈال دیے جائیں گے جو کہتے ہیں نہر الحیاہ, زندگی کا پانی, زندگی کا دریا جنت میں. پھر ان کے جسم جو ہیں وہ نکل آئیں گے اس دریا کے کنارے, جیسے پودے نکلتے ایسے جسم نکل آئیں گے, جس میں اس کے گوشت نکل آئیں گے. پھر جب ان کو پاک کیا جائے گا, صاف کیا جائے گا, پھر ان کو اجازت دی جائے گا جنت میں داخل ہو جائیں. اور یہ حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, جس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے شیخ صالح فوزان نے بیان کیا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5060 5060, آسان نمبر یاد کرنے میں, اور صحیح مسلم میں 184 185. مکمل حدیث نے سننی ہے وہ میں حدیث دیکھ لیں. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں وہی آیات جو گزر چکی ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہیں, کہ اہل طاعت اور اہل معصیت دونوں برابر نہیں ہیں, نہ ہی اہل ایمان اور اہل کفر برابر ہیں, بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق سزا یا جزا دے گا. اور دنیا میں بھی دونوں برابر نہیں, آخر میں بھی دونوں برابر نہیں ہیں. دنیا میں ان کے اپنے صفات ہیں, اپنے افعال ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے. اور جو فاسق ہیں, فاجر ہیں, کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں یا کافر ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے وہ توفیق سے دور ہیں. اور آخرت میں بھی ان میں یہ تمیز باقی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جو اہل ایمان ہیں، اہل طاعت ہیں، اپنی جنت سے ان کا اکرام کرے گا، اور دوسرے جو ہیں ان کے برعکس جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا اپنی آگ سے، جہنم سے، اور سزا اپنی سزا سے، جو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ وضع فرماتا ہے. کبھی رحمت اس کو نہیں عطا فرماتا جو اس کے لائق نہیں ہے، جو رحمت کا مستحق ہے اسی کو رحمت ملتی ہے، اور عذاب بھی صرف اسے ملتا ہے جو عذاب کا مستحق ہے. اور اہل معرفت کی پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ قصور ہے اور ایہام ہے کہ ایمان صرف معرفت ہے، جیسا کہ غلاۃ مرجئہ کہتے ہیں، اگر اہل طاعت کہتے لکان احسن و اوضح. یہاں پر پھر بھی نشاندہی کی گئی ہے. اور یہ جو دعا ہے آخر میں جو انہوں نے کی ہے کہ اللہم یا ولی الاسلام، یا ولی الاسلام و اہلہ، ثبتنی علی الاسلام حتی نلقاک بہ. علامہ ناصر الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ دعا صحیح حدیث میں موجود ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1823 میں 1823 میں یہ حدیث موجود ہے، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1823، یعنی یہ دعا نہیں، سلسلۃ الصحیحہ، ہاں سلسلۃ الصحیحہ علامہ البانی کی تصنیف ہے، صحیح احادیث کو الگ سے انہوں نے بیان کیا، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1823، یعنی یہ دعا جو ہے صحیح حدیث میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ آخری جملہ جو ہے یہ من اجمل کلام المصنف، مصنف کے سب سے اچھے کلام میں سے، اچھی باتوں میں سے ہے، جب اتنی بڑی اور خطرناک مسائل کو بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ثابت قدمی کی. خطرناک مسئلے، تکفیر کے مسئلے کو عام مسئلے تھوڑی ہیں، کفر و ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو گمراہ نہ کرے ان لوگوں کے ساتھ جو گمراہ ہو چکے ہیں، اصحاب الضلالات واصحاب المقالات الضالة، جو خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں گمراہ باتوں سے، گمراہ اقوال سے. اور یہ فقہ اور حکمت میں سے ہے امام صاحب کی، کیونکہ کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کو اپنے علم سے غرور نہیں ہونا چاہیے. میں توحید جانتا ہوں، میں عقیدہ کو جانتا ہوں، مجھ پر کوئی بھی خطرہ نہیں ہے. امام صاحب شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ غرور ہے اور یہ تکبر ہے، اس شخص کو ہمیشہ سوء خاتمہ اور گمراہی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، اور اس کو یہ آگاہ بھی رہنا چاہیے کہیں اہل باطل اور اہل ضلال اور اہل بدعت سے کہ دھوکے میں نہ آ جائے. کتنے ایسے لوگ جو معتدل تھے وہ راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، خاص طور پر جب فتنے شدت اختیار کر جاتے ہیں، صبح کے وقت مسلمان ہوتا ہے شام کو کافر بن جاتا ہے، اور شام کو مومن ہوتے صبح کو کافر ہو جاتا ہے، یعنی جیسا کہ حدیث میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے نعوذ باللہ کہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا شخص، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن تو صبح کا کافر ہو جائے گا، اتنی شدید فتنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے چھوٹے سے عوض کے مقابلے میں، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث 118 میں ہے، جو حدیث بیان کی ہے کہ صبح مومن تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر، پھر اپنے دین کو دنیا کے چھوٹے سے عوض کے بدلے بیچ دے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 118. شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب فتنے آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معروف ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو کسی نے عرض کی کہ آپ ہم پہ ڈرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، اور ہم ایمان لا چکے ہیں، جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں، آپ سے بات، جی ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ دو انگلوں کے بیچ میں ہیں، جیسا چاہے پھیر دیں، اللہ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ ترمذی حدیث نمبر 2145 ترمذی. اور دوسری دعا اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، یہ مسلم حدیث نمبر 2654 ہے، 2654. دونوں حدیث صحیح ہیں. صالح فوزان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتنے آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرے, اور یہ نہ کہے کہ مجھ پر کوئی خطرہ نہیں ہے, میں جاننے والا ہوں, میں نمازی ہوں. جی ہاں, آپ جاننے والے بھی ہیں, آپ نمازی بھی ہیں الحمدللہ, لیکن خطرہ تو ہے اور آپ کو ڈرنا بھی چاہیے. کیا تم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہو, اسے زیادہ بہتر ہو؟ وہ اپنی دعا میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35-35. ابراہیم علیہ السلام, شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس پہ یعنی اپنے تئیں ڈرتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت نہ کریں, ان کو ڈر ہے, جبکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑا بھی ہے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی بھی ہیں, ہاتھوں سے بھی توڑے, پھر بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اجنبنی, یہ نہیں فرمایا میں تو یعنی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میرے ذریت کو بچا دیں بس, میں تو اللہ کا نبی ہوں, میں نے خود ہاتھ سے توڑے ہیں. اگرچہ نبی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, وحی سے مؤید ہیں, لیکن الفاظ تو دیکھو, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. سبحان اللہ, کچھ ایسا فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا, اور اس یعنی توڑنے کی وجہ سے ان کو ذل و رسوا کیا گیا, تکلیفیں دی گئی, اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یہ نہیں کہا ابن علیہ السلام, یہ نہیں فرمایا کہ میں تو بچ گیا ہوں, بس صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر اپنے بچوں کے لیے, اپنی ذریت کے لیے کہ وہ بچ جائیں, کہ وہ ان کو بچوں کو بچا دیں. تو انسان کو ہمیشہ جو ہے ڈرنا چاہیے اپنے رب سے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ تھے گمراہ ہو گئے, اور کتنے ایسے تھے جو سیدھے تھے راہ راست سے ہٹ گئے, سیدھے راستے پر تھے راہ راست سے ہٹ گئے, اور کتنے ایسے کافر مومن تھے جو کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے, اور کتنے ایسے گمراہ تھے جو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے, کتنے ایسے کافر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سبحانہ ہوا تعالیٰ. یہ شیخ صالح فوزان کی چند باتیں تھیں ان جملوں کے تعلق سے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ شیخ یا علامہ ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے چند اہم باتیں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.